السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں urduvoa.com پر لاگ ان کر کے. بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
شیخوپورہ میں سیکیورٹی اداروں کی دہشت پسندوں کے خلاف کارروائی، 7 مبینہ دہشت گرد ہلاک، 3 فرار. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
غیرت کے نام پر قتل میں اضافہ تشویشناک ہے. سدباب کے لیے قانون سازی کے علاوہ دیگر کئی اقدام پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
سعودی عرب میں 10,000 سے زائد بھارتی ورکر ملازمتوں سے نکالے جانے کے بعد غذائی قلت کے شکار. وزیر خارجہ سشما سوراج کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، موگادیشو میں صومالی پولیس کی ایک عمارت میں حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 7 حملہ آور بھی شامل ہیں. اور ترکی نے ان عہدیداروں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر 1 جولائی میں کی گئی ناکام بغاوت میں کوئی کردار ادا کیا. اب تک تقریباً 1,400 فوجی عہدیداروں کو برطرف کر دیا گیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. سعودی عرب میں مقیم 10,000 سے زائد بھارتی باشندوں کو مالی مشکلات کی وجہ سے خوراک کی قلت کا سامنا ہے. بھارتی حکومت نے سعودی عرب میں اپنے مشن کو حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیگر امداد کے ساتھ ساتھ غذائی اشیاء بھی فراہم کرے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
سعودی عرب میں فیکٹری مالکوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر کارکنوں کو ملازمت سے برطرف کیے جانے کی وجہ سے 10,000 سے زائد بھارتی ورکر سخت مالی دشواریوں میں مبتلا ہیں اور غذائی قلت کے شکار ہیں. بھارتی حکومت نے سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے سے کہا ہے کہ وہ متاثرین کو کھانا اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرے. وزیر خارجہ سشما سوراج نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے متعدد بیانات میں اس کی اطلاع دی. انہوں نے سعودی عرب میں مقیم 30 لاکھ بھارتی باشندوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کی مدد کریں. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور کویت میں بھارتی ورکرز اپنے کام اور تنخواہوں کے تعلق سے بے شمار مسائل سے دوچار ہیں. سعودی عرب میں حالات زیادہ ابتر ہیں. یہ معاملہ اس وقت روشنی میں آیا جب سعودی عرب سے ایک بھارتی باشندے نے ٹویٹر پر لکھا کہ جدہ میں گزشتہ 3 دنوں سے 800 بھارتی ورکر بھوکے پیاسے ہیں. اس نے بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل کی. سشما سوراج نے اس کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر بھارتی سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا. تاہم بعد کو انہوں نے بتایا کہ بھوکمری کے شکار افراد کی تعداد 800 نہیں بلکہ 10,000 سے زائد ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور وی کے سنگھ مسئلے کی سنگینی کا جائزہ لینے اور اسے حل کرنے کی غرض سے جلد ہی سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ان کے مطابق سعودی عرب اور کویت میں بڑی تعداد میں بھارتی ورکرز کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے. مالکوں نے ان کی تنخواہیں نہیں دی ہیں اور انہوں نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں. ایک اخباری اطلاع کے مطابق ان لوگوں کو 7-7 8-8 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں. سشما سوراج نے یہ بھی بتایا کہ دوسرے نائب وزیر خارجہ ایم جے اکبر اس معاملے کو سعودی عرب اور کویت کے حکام کے سامنے رکھیں گے. جدہ میں بھارتی قونصل خانے کے اہلکاروں نے ایک ایسے کیمپ کا دورہ کیا جہاں ذرائع کے مطابق ہزاروں افراد پناہ گزی ہیں. انہوں نے متاثرین کو غذائی اشیاء فراہم کی. قونصل خانہ نے ٹویٹر پر ایسی متعدد تصاویر پوسٹ کی ہیں جن میں بھوکمری کے شکار بھارتی باشندوں کو کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ ورکرز کو بھارت واپس لانے کا فیصلہ جونیئر وزیر خارجہ کے سعودی عرب کے دورے کے بعد کیا جائے گا. خیال ہے کہ سعودی عرب میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے سبب تعمیراتی کمپنیاں اپنے ورکرز کو بڑی تعداد میں ملازمتوں سے نکال رہی ہیں. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پنجاب میں پولیس کے عہدیداروں نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کے قریب فائرنگ کے دوران عسکریت پسندوں کی 2 تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. اتوار کی صبح ایک مکان میں بند رہ کر عسکریت پسندوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ ہوئی. پولیس کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والے 7 عسکریت پسند اپنے ہی لوگوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی ماندہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز حساس اداروں کی فراہم کردہ اطلاعات پر ہونے والی پولیس کی ایک کارروائی میں پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 7 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ ان مبینہ دہشت گردوں کے 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 10 دہشت پسند جب گھیرے میں آ گئے تو انہوں نے پولیس پر فائر کھول دیا۔ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی، تاہم پولیس کے دعوے کے مطابق مرنے والے 7 مبینہ دہشت پسند اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مبینہ دہشت گرد سیکیورٹی چیک پوسٹوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے کے سیکیورٹی ادارے مؤثر کارروائیاں کر رہے ہیں، تاہم دفاعی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی اس ضمن میں بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید کہتے ہیں،
ہمارا خیال تھا کہ شاید شروع میں سلو ہے، آہستہ آہستہ ٹیمپو بن جائے گا، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ ٹیمپو بھی ہمیں بنتا دکھائی نہیں دیا۔ اب یہ ہے کہ اکا دکا کبھی انٹیلیجنس کی انفارمیشن کے اوپر کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، کچھ مفرور ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہم توقع کر رہے تھے کہ سول سائٹ سے بھی آخر دوسری ایجنسیز بھی ہیں، صرف ملٹری انٹیلیجنس تو نہیں ہے نا، درجنوں اور ایجنسی ہیں، وہ بھی اپنا کام دکھائیں گی اور کاؤنٹر ٹیرورزم کے جو ڈپارٹمنٹس کچھ بننے تھے وہ سامنے دیکھنے میں آئیں گے اور ان کی کارکردگی بھی دیکھنے آئے گی، تو وہ یقیناً دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو اس لحاظ سے بولوں گا بدستور شروع سے ٹیمپو سلو تھا، سلو ہی رہا ہے، اور مجھے بظاہر مستقبل میں اس کے تیز ہونے کی امید دکھائی نہیں دیتی۔
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان کے ضمن میں یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس پلان کے 20 نکات میں سے 4 کا تعلق افواج سے تھا اور ان 4 نکات پر مؤثر طور پر عمل ہو رہا ہے، دیگر 16 نکات پر عمل درآمد کا تعلق سول حکومتوں سے ہے۔ بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ سول حکومتیں بظاہر ان 16 نکات پر اتنی توجہ نہیں دے رہی جتنی درکار ہے۔ اتوار کے روز جو مبینہ دہشت گرد مارے گئے، پولیس نے ان کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور کالعدم لشکر جھنگوی سے بتایا ہے۔ کالعدم لشکر جھنگوی فرقہ وارانہ دہشت گردی کے لیے معروف ہے اور 2013 میں کوئٹہ کے ہزارہ شیعہ کے خلاف اس گروپ کے ایک بڑے حملے میں 100 سے زیادہ ہزارہ شیعہ ہلاک ہو گئے تھے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں خواتین کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم کارکن مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون سازی کے علاوہ حکومت ایسی خواتین کے لیے رہائش گاہیں بھی مہیا کرے جنہیں جان کا خطرہ ہے۔ یہ مطالبہ ہفتے کے روز صوبہ پنجاب میں شادی سے ایک روز قبل 2 بہنوں کے ان کے بھائی کے ہاتھوں قتل کے بعد سامنے آیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
تازہ ترین واقعہ جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی میں 2 روز قبل پیش آیا، جہاں ایک بھائی نے اپنی پسند سے شادی کرنے والی 2 بہنوں کو شادی سے 1 روز قبل فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سرگانہ نامی گاؤں میں 20 اور 25 سال کی 2 بہنوں نے اپنی پسند سے شادی کے لیے لڑکوں کا انتخاب کیا تھا، جس پر ان کا بھائی ناصر حسین ناخوش تھا۔ ملزم اپنی بہنوں کو ہلاک کرنے کے بعد فرار ہو گیا، جسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا، لیکن پولیس نے اس کے 2 دیگر بھائیوں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر رکھی ہے۔ رواں ماہ ہی سماجی رابطوں پر اپنی بے باک ویڈیوز اور متنازع بیانات کے باعث شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کو بھی جنوبی پنجاب کے ضلع ملتان میں ان کے بھائی نے خاندان کی بدنامی کا موجب قرار دیتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ غیرت کے نام پر قتل پاکستان میں کوئی غیر معمولی واقعات نہیں، لیکن خاص طور پر قندیل بلوچ کے قتل کے بعد سے ان کی روک تھام کے لیے حکومت پر مؤثر قانون سازی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی پارلیمان کی ایک مشترکہ کمیٹی نے غیرت کے نام پر قتل اور انسداد عصمت دری کے 2 بل اتفاق رائے سے منظور کیے تھے، جنہیں جلد پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کرنے کا بتایا گیا ہے۔ مجوزہ قانون میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعے میں قصاص کا حق تو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن ایسے مقدمات میں پہلے کی طرح فریقین کو اپنے طور پر صلح کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن خاور ممتاز نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ایسے واقعات محض چند مخصوص علاقوں تک ہی محدود تھے، لیکن حالیہ مہینوں میں یہ ملک کے کئی اور علاقوں میں بھی رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب یہ بالکل نہیں معلوم، کوئی بیس لائن تو ہمارے یہاں ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ اصل میں تعداد بڑھی ہے یا رپورٹنگ بڑھی ہے، और अगर रिपोर्टिंग बढ़ी है तो वो भी एक तरह से एक जो तब्दीली आ रही है उसकी अलामत है कि लोग अब इस किस्म के कत्ल को बुरा समझते हैं, क्राइम समझते हैं और इसकी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन जितनी तादाद हो रही है वो तश्वीशनाक है।
उनका कहना था कि कानून साजी एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन कानून के मौसर नफाज के लिए हुकूमत को मजीद कई इकदाम करना होंगे।
इसमें कुछ करीब के लोगों को भी सजाएं होनी पड़ेंगी। जब तक इस तरह की सजा लोग समझे कि हम कानून के दायरे से बाहर निकल सकते हैं, जब तक इस बात का एहसास है तो ये इस किस्म का जुर्म खत्म नहीं होगा। अब हम ये चैलेंज है क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो है ना इंसाफ होगा वो तफ्तीश पे होगा।
पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात पर इंसानी हकूक की बाज़ बैनुल अक़वामी तंजीमें भी तश्वीश का इजहार करते हुए हुकूमत से इसके सद्देबाब के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हुए कह चुके हैं कि ख़वातीन पर हर तरह के तशद्दुद का खात्मा उनकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
न्यूयॉर्क में कायम इंसानी हकूक के अलमबरदार इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अफगानिस्तान के शिमाली सूबे फरियाब में शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के बारे में उसकी छानबीन से पता चलता है कि अव्वल नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम की वफादार जुम्बुश मलेशिया के अरकान शहरियों पर जून के आखिर में किए गए हमले की जिम्मेदार है। छानबीन का यह नतीजा देहातियों के इंटरव्यूज पर मबनी है। अफगानिस्तान में अक़वामे मुत्तहिदा के इमदादी मिशन उनामा ने भी अपनी रिपोर्ट में शहरियों के मसाइल के बारे में लिखा है कि अफगान फौज और जुम्बुश मलेशिया ने मुश्तरक तौर पर 26 जून को फरियाब सूबे में तालिबान बागियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें कम से कम 13 शहरी इलाके और 32 जख्मी हो गए। तालिबान जंगजुओं के इलाके से निकल जाने के बाद जुम्बुश मलेशिया 4 देहातों में दाखिल हुई और देहातियों पर हमले किए, जिनमें मरकजी तौर पर नस्ली पश्तूनों को हदफ बनाया गया और उन पर तालिबान की मदद का इल्जाम रखा गया। इस हमले में 5 शहरी इलाके और 12 जख्मी हुए। अफगान सदर अशरफ गनी ने मुबैना तौर पर इस कार्रवाई की छानबीन का हुक्म दिया है और मलेशिया के कुछ अरकान को उनके मुश्तबा रोल की वजह से हिरासत में लिया गया है। तुर्की ने उन अहदेदारों के खिलाफ अपनी कार्रवाईयों में शिद्दत पैदा कर दी है जिन्होंने मुबैना तौर पर बस जुलाई में की गई नाकाम बगावत में कोई किरदार अदा किया। अब तक तकरीबन 1400 फौजी अहदेदारों को बरतरफ किया गया है। बरतरफ किए जाने वालों में से एक सदर रजब तैयब अर्दवान के आला मुआविन भी शामिल हैं। अर्दवान के मुआविन अली यजीद जी 15 जुलाई के बाद 5 रोज के अंदर गिरफ्तार होने वाले उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने अर्दवान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। 50,000 से ज्यादा तुर्क मुल्की सतह पर अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा जेर हिरासत हैं। तुर्की ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वह 75 साल फताउल्ला गोलन को तुर्की के सपोर्ट कर दे। वह अमरीका की मशरकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम है। उधर इस्तंबुल के मेयर कादिर तोबाश ने फौज के उन अहदेदारों के लिए जिन्होंने 15 जुलाई की नाकाम फौजी बगावत में हिस्सा लिया एक कब्रिस्तान पर आवेजा मुतनाज़े नाम को हटाने का फैसला किया। तोबाश ने बताया कि इस साइन पर तहरीर गद्दारों के लिए कब्रिस्तान के अल्फाज उन अफराद के खानदानों को नाराज करेंगे जो फौजी बगावत के दौरान होने वाली झड़पों में मारे गए। कबल अज़ां इस्तंबुल की बल्दियाती काउंसिल में बरसरे इक्तदार इस्लाम परस्त एक पार्टी का गलबा है और उसने मुत्तफिका तौर पर इस नाम के लिए वोट दिया था, जिससे मुल्क की सतह पर तनाज़ा आरई हुई। बाश ने कहा कि उन्होंने मजहब अमूर के डायरेक्टर के साथ बातचीत के बाद यह फैसला किया है, जिन्होंने बकौल उनके कहा कि यह पीछे रह जाने वाले खानदानों के लिए तौहीन अमेज होगा। इस्तंबुल के मुजाफात में तुजला में कब्रिस्तान की तामीर शुरू की जा चुकी है। अभी तक बगावत में शरीक मुबैना तौर पर सिर्फ एक शख्स को ही यहां दफन किया गया है। इराक के अहदेदारों ने बताया है कि अस्करियत पसंदों ने शुमाली इराक में तेल की तनसीबात पर 2 हमले किए जिनमें कम से कम 5 अफराद मारे गए। किरकुक सूबे में दोनों हमले कुर्द कंट्रोल इलाकों के अंदर हुए। हुकाम ने बताया कि किरकुक के शुमाल मगरब में तकरीबन 15 किलोमीटर की मुसाफत पर मुसल्ला अफराद ने तेल की तनसीबात पर अमले के 4 मुलाजमीन को हलाक कर दिया और इमारत के इर्द गिर्द धमाका खेज मवाद नस्ब किया, जबकि बई हसन तेल के कुएं के करीब दूसरे हमले में खुदकुश जैकेटों में मलबूस भागियों ने एक इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 6 जख्मी हो गए। अस्करियत पसंदों ने वसी पैमाने पर आग भड़काई। इस सारी अफरातफरी में 4 हमलावरों में से कम अज कम 3 हलाक हो गए। फौरी तौर पर यह वाजे नहीं कि आया उन्होंने खुद को धमाके से उड़ा दिया या सिक्योरिटी फौज ने उन्हें हलाक किया। شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ سرکاری افواج کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زیر کنٹرول علاقے کو کھولنے کے بعد حلب کے میسور شہر میں پھنسے ہوئے درجنوں خاندان بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی ہفتوں تک شہر کو بند رکھا گیا تھا جبکہ دوسری جانب سرکاری افواج کی بمباری جاری رہی. اقوام متحدہ کے اہلکار اور امدادی گروپ حکومت شام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امدادی رسد کی فراہمی کے لیے راستے کھول دیے جائیں, جبکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ میسور علاقے میں تقریباً 30 لاکھ افراد کو خوراک کی سنگین کمی درپیش ہے. دریں اثنا بتایا جاتا ہے کہ داعش کے دھڑوں سے نبردازما امریکی قیادت والے اتحاد نے حلب کے کلیدی شہر کے باہر فضائی حملے کیے ہیں, جہاں شہر کے وسطی علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے شدت پسندوں سے لڑائی جاری ہے. موگادشو میں صومالی پولیس کی ایک عمارت میں حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جن میں 7 حملہور بھی شامل ہیں. صومالیہ کی داخلہ سلامتی کے وزیر عبدی رزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ حملے کا ہدف جرائم کی چھان بین کرنے والے ادارے کا صدر دفتر تھا. عمر نے بتایا کہ 2 خود کش حملہور اس دفتر کے مرکزی دروازے میں تیزی سے داخل ہوئے. ایک نے خود کو باہر والے گیٹ پر دھماکے سے اڑا دیا, جبکہ دوسرے نے سڑک کے عین وسط میں دھماکہ کیا اور 5 مسلح عسکریت پسندوں نے عمارت میں داخلے کی کوشش کی. 3 کو باہر ہی ہلاک کر دیا گیا جبکہ 2 کو مرکزی دروازے سے گزرنے کے بعد مار دیا گیا. وزیر عمر نے بتایا کہ 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. پوپ فرانسس نے پولینڈ کے مقام کراکاؤ میں ہزاروں زائرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسی انسانیت پر یقین رکھتے ہیں جس میں سرحدوں کو رکاوٹ کے طور پر استعمال نہ کیا جاتا ہو اور جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات کو مسترد کرے. پوپ نے دنیا بھر سے آنے والے زائرین سے خطاب کیا جو جنوبی پولینڈ میں ان کے 5 روزہ دورے کا آخری خطاب تھا. پوپ نے انٹرنیٹ کے اثرات سے مغلوب دنیا کو تسلیم کرتے ہوئے اجتماع پر زور دیا کہ وہ ایک ایسے دل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں جو گھبراہٹ اور پریشانی کے بغیر خیر اور بھیجتا ہو. پوپ نے اجتماع کو یہ بھی بتایا کہ کیتھولک چرچ نوجوانوں کے لیے آئندہ عالمی دن کا اہتمام 2019 میں پاناما میں کرے گا, تاہم جگہ کا تعین نہیں کیا. پولینڈ کے دورے کے دوران پوپ آشوٹس کیمپ بھی گئے اور انہوں نے کراکاؤ چرچ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے لیے دعا کی. پوپ فرانسس نے دنیا بھر میں دہشت گردی کی لہر کی مذمت کی. ان تقریبات کا اہتمام 2016 عالمی یوتھ ڈے کے موقع پر کیا گیا. اس سلسلے میں آخری تقریبات میں اندازے کے مطابق 25 سے 30 لاکھ افراد نے شرکت کی. پولینڈ پولیس کے مطابق یہ تعداد 15 لاکھ سے زائد تھی. عراق کی جنگ میں مارے جانے والے ایک امریکی مسلمان فوجی کیپٹن ہمایوں خان کے والد خضر خان کی طرف سے ڈیموکریٹک قومی کنونشن میں خطاب کے دوران ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر کی گئی تنقید ذرائع ابلاغ میں موضوع بنی ہوئی ہے, جبکہ انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی اس کا خوب چرچا ہوا ہے. اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ اسلام آباد سے محمد جلیل کی زبانی.
امریکہ میں رواں سال کے اواخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتوں کی طرف سے باضابطہ طور پر اپنے صدارتی امیدوار نامزد کر دیے گئے ہیں, جس کے بعد انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے. ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنی جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے کی مہم کے دوران مسلمانوں سے متعلق دیے گئے سخت بیانات نہ صرف امریکی مسلمانوں میں تشویش کا باعث بنے, بلکہ صدر اوباما نے بھی مسلمانوں کی حب الوطنی کی تعریف کرتے ہوئے ان کے خلاف امتیازی سلوک کی مذمت کی. ٹرمپ نے اپنی مہم کے دوران مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی اور ان کی مساجد کی نگرانی کی تجویز بھی دی تھی. ٹرمپ کے اس موقف کے خلاف گونج ڈیموکریٹک پارٹی کی قومی کنونشن میں بھی سنی گئی, جہاں خاص طور پر عراق کی جنگ میں مارے جانے والے ایک امریکی مسلمان فوجی کیپٹن ہمایوں خان کے والد خیزر خان کی طرف سے ٹرمپ کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. خیزر خان کی تقریر نہ صرف ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے, بلکہ انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی اس کا خوب چرچا ہو رہا ہے. کنونشن میں اپنی تقریر میں خیزر خان نے کہا کہ ٹرمپ کی مجوزہ امیگریشن پالیسی کی وجہ سے ان کے خاندان کو کبھی بھی امریکہ آنے کی اجازت نہ ملتی. ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے اے بی سی نیوز کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے خیال میں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کے بقول انہوں نے بہت سخت محنت کی اور لوگوں کے لیے ہزاروں نوکریوں کا بندوبست کیا. ڈیموکریٹک کنونشن میں خیزر خان کی تقریر کے دوران ان کی اہلیہ غزالہ خان اسٹیج پر ان کے ساتھ خاموش کھڑی تھیں, اور اس بات کو لے کر ٹرمپ نے ایک نئی بحث کو جنم دینے کی کوشش کی ہے. ٹرمپ نے کہا کیونکہ وہ ایک مسلمان خاتون ہے اور ان کے بقول شاید اس لیے انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن غزالہ خان ایم ایس این بی سی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں بتا چکی ہیں کہ انہوں نے جب اپنے بیٹی کی تصویر کنونشن میں آویزاں دیکھی تو وہ جذبات سے مغلوب ہو چکی تھیں. اور ان کے بقول انہوں نے بہت مشکل سے خود پر قابو رکھا۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں لگ بھگ 33 لاکھ امریکی شہری مسلمان ہیں، جو کہ امریکہ کی کل آبادی کا ایک معمولی حصہ ہیں۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ وہ کئی ریاستوں میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خضر خان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ 1980 کی دہائی میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے جیسے یہ صدارتی مہم آگے بڑھے گی، ٹرمپ مسلمانوں کے بارے میں اپنے بیانات میں میانہ روی اختیار کریں گے۔
میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب بھی میرا خیال ہے ماڈریٹ کریں گے اپنا سٹانس، کیونکہ اس قسم کا اوفینسو سٹانس جو ہے اسے آپ لوز کرتے ہیں سپورٹ بھی اور ووٹ بھی، اور میرا نہیں خیال کہ اس نامینیشن کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ریٹرک کو تیز تر کریں گے، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس کو ماڈریٹ کریں گے۔
اگرچہ ٹرمپ کی طرف سے مسلمانوں سے متعلق دیے گئے بیانات پر مسلمان آبادی کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، تاہم کئی مسلمان بھی ان کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اوہایو میں ریپبلکن جماعت کے قومی کنونشن میں شریک مسلم فار ٹرمپ نامی گروپ کے بانی رہنما ساجد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا تھا کہ جب مسلمان برادری کے لوگوں کو ٹرمپ کی پالیسیوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی تو انہیں اپنے تحفظ کا زیادہ احساس ہوگا، اور ان کے بقول ٹرمپ کو ووٹ دینے والے مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک خاتون ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ووٹروں نے شہر کی پہلی گورنر خاتون یوریکو کوئیکو کا انتخاب کر لیا ہے، جنہوں نے صاف ستھری سیاست کے نئے دور کا وعدہ کیا ہے۔ ان سے پہلے 2 گورنر مالی معاملات سے متعلق اسکینڈلز پر مستعفی ہو چکے ہیں، جس سے ٹوکیو میں 2020 کی گرمائی اولمپک کھیلوں کی تیاریوں میں رکاوٹ آئی۔ اور فلپائن کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ممکن ہے حکومت ماؤ نواز کی قیادت میں باغیوں کے ساتھ فائر بندی کو بحال کر دے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق افریقی ادارے افریقن وائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے افریقی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ جانوروں کے غیر قانونی شکار کے مسئلے کو فوری طور پر حل کریں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے باعث یہ براعظم اپنے وسائل سے محروم ہو رہا ہے۔ لیکن زمبابوے کا کہنا ہے کہ ہاتھی دانت کی فروخت پر بین الاقوامی پابندی، جو غیر قانونی شکار کی حوصلہ شکنی کی وجہ سے عائد کی گئی تھی، اس کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہرارے سے وائس آف امریکہ کے سیباسٹین موفو کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات اسد نذیر سے سنیے۔
جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے افریقی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے صدر کاڈو سیبویا نے زمبابوے کے 5 دن کے دورے کے اختتام کے موقع پر کہا کہ غیر قانونی شکار افریقہ کو اپنے اہم قدرتی وسائل سے اسی طرح محروم کر رہا ہے جس طرح ایک زمانے میں غلاموں کی تجارت نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بر اعظم بھر میں جانوروں کی آبادیاں تیزی سے گھٹ رہی ہیں۔ ان کے الفاظ،
پوچنگ از دیئر اینڈ آئی تھنک اینڈ وی آر انڈر کرائسس ان افریقہ۔
ہم سالانہ اوسطاً 30,000 ہاتھیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران کئی افریقی ملک اپنے یہاں گینڈوں کی تمام آبادیاں کھو چکے ہیں، اب وہاں ایک بھی گینڈا باقی نہیں بچا ہے۔ یہ پریشان کن پہلو ہے۔ یہ سب کچھ غیر قانونی شکار کے ذریعے ہوا ہے۔ ہمارے یہاں شیروں کی آبادی بھی گھٹ کر نصف رہ گئی ہے، اور اگر ہم نے اس حوالے سے کچھ نہ کیا تو اگلے 20 برسوں میں ہم اپنے علاقے کے تمام شیر کھو دیں گے، اور ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے عملی اقدامات کی بے حد شدید ضرورت ہے۔ قدرتی ماحول اور قدرتی وسائل کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی ادارے کے مطابق بر اعظم افریقہ میں جن دوسرے جنگلی جانوروں کی آبادیاں گھٹ رہی ہیں ان میں چیتے اور سیاہ گینڈے بھی شامل ہیں۔ جنگلی جانور افریقی معیشت کے لیے اہم ہیں کیونکہ وہ سیاحت کے فروغ میں مدد دیتے ہیں، لیکن معاشی مسائل بھی غیر قانونی طور پر شکار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں، جو بیرونی دنیا خاص طور پر ایشیا کی مانگ پوری کرنے کے لیے جنگلی حیات کی مصنوعات مثلاً ہاتھی دانت اور گینڈوں کے سینگ فروخت کرتے ہیں۔ افریقی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے صدر سیبویا کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کی مانگ گھٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمن کیا جانا چاہیے، خاص طور سے ہاتھی رات، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت اور بھوک دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے جو کچھ افریقیوں کے لیے شکار کی ترغیب کا سبب بن رہی ہے۔ زمبابوے براعظم افریقہ میں ہاتھیوں کی دوسری سب سے زیادہ تعداد رکھنے والا ملک ہے، جس کا تخمینہ تقریباً 82,000 ہے۔ گزشتہ ایک عرصے کے دوران اس تعداد میں لگ بھگ 6,000 کی کمی ہوئی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ان کا غیر قانونی شکار ہے۔ دوسرے افریقی ملکوں کی طرح زمبابوے ہاتھیوں کی تعداد میں کمی کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، تاہم حکومت نے گزشتہ برسوں کے دوران غیر قانونی طور پر شکار کرنے والوں سے ضبط کیے گئے ہاتھی دانت تلف کرنے سے انکار کر دیا ہے، جیسا کہ حال ہی میں کینیا نے کیا تھا۔ زمبابوے کے وزیر مالیات پیٹرک چینا ماسا نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں ہاتھی دانت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
We have 9.6 billion worth of ivory in the country, sufficient to write off our debt.
ہمارے ملک میں 9,60,00,000,000 مالیت کے ہاتھی دانت موجود ہیں جو ہمارے قرض چکانے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے یہ افریقہ کے حوالے سے ایک تضاد ہے کہ افریقہ امیر ہے اور افریقی غریب ہیں، کیونکہ اس کے لیے پالیسیاں باہر سے آ رہی ہیں اور انہیں ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس ہاتھی نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں ہمارے اپنے اثاثے بیچنے سے روکنے اور اس پر پابندی لگانے کے لیے سائٹس کے رکن بن جاتے ہیں۔ سائٹس معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کی بین الاقوامی تجارت کا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جو دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی دانت کی فروخت پر پابندی عائد کرتا ہے۔ یہ پابندی ہاتھیوں کی حفاظت کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن زمبابوے کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں ہاتھیوں کی تعداد ان کے ملک کی گنجائش سے بڑھ چکی ہے۔ زمبابوے کے اپنے دورے کے دوران افریقی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے صدر سیبویا نے کہا کہ وہ سائٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن کا کہنا تھا کہ وہ اس پر خوش ہیں کہ یہ ملک غیر قانونی شکار کے خلاف جنگ میں اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن کے چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑے سائز کی پیرٹ فش آپ کا استقبال کرتی ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پفن سی برڈ اور فریڈم سٹار فش سمیت دیگر جانوروں کے نہایت دلکش مجسمے نصب ہیں، لیکن ذرا قریب سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مجسمے پلاسٹک کے کھلونوں، کنگھی، بوتلوں کے ڈھکن اور ایسی دیگر اشیاء سے بنائے گئے ہیں۔
دراصل یہ دریاؤں میں بہتا ملبہ ہے، اور جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔
یہ مجسمے اینجلا ہیزلٹین پوٹسی نے ہزاروں رضاکاروں کی مدد سے بنائے ہیں، اور ان کا مقصد ایک سنجیدہ پیغام دینا ہے۔ اینجلا واشڈ اشور نامی ماحولیاتی این جی او کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔
یہ تمام وہ پلاسٹک ہے جو ساحلوں سے اٹھایا گیا ہے، تو ہم نے ساحل سمندر کے ایک چھوٹے سے حصے سے پچھلے 6 سالوں میں تقریباً 18 ٹن کوڑا اٹھایا ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا تھا۔ یہ عالمی مسئلہ ہے، پلاسٹک پولوشن کا مسئلہ۔
اب تک اینجلا نے ایسے 68 مجسمے بنائے ہیں، اور ان میں سے 17 واشنگٹن کے چڑیا گھر میں نصب ہیں۔ ویل مچھلی کی یہ پسلیاں بلیچ کی خالی بوتلوں سے بنائی گئی ہیں۔ بلو مارلن کے منہ میں چپل پھنسی ہے، اور کئی سو پانی کی بوتلوں سے یہ جیلی فش بنی ہے۔
میں نے خاص طور پر ایسے جانوروں کا انتخاب کیا ہے جن کو سمندری آلودگی سے خطرہ ہے۔ یہ حقیقت کہ پلاسٹک نہایت چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر پوری فوڈ چین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندروں میں موجود تمام مخلوق کو اس سے خطرہ ہے۔
حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق ہر سال سمندروں میں 80,00,000 میٹرک ٹن پلاسٹک پھینکا جاتا ہے، جس سے سمندری حیات کی ایک بڑی تعداد کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
ایک بار استعمال ہونے والا پلاسٹک سب سے نقصان دہ ہے۔ یہ 5 سیکنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے موجود رہتا ہے، ہم اس بارے میں سوچتے تک نہیں۔
آرٹ کے نمونوں میں موجود پیغام کی سنجیدگی یہاں آنے والوں کے لیے متاثر کن ہے۔
سب سے پہلے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوڑا سمندر میں نہ جائے، ساحل پر چھوڑنے کے بجائے آپ کو اسے اٹھا کر کوڑے دان میں پھینکنے کی ضرورت ہے۔
تاکہ سمندری حیات کو نقصان نہ ہو اور آپ اسے ریسائکل کر سکیں.
ہمیں مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ آگاہی ہونی چاہیے جو ہم استعمال کرتے ہیں.
پوٹسی کو امید ہے ان کی نمائش امریکہ بھر میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے گی اور باقی دنیا میں بھی. امان ازہر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں کالاش کے علاقے میں مختلف مقامات پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. کالاش قبائلی رہنما وزیر زادہ کے مطابق ایسا افغان سرحد کے پار سے آنے والے مشتبہ عسکریت پسندوں کی جانب سے دوسرے روز مسلسل لوٹ مار کے بعد کیا گیا. مشتبہ عسکریت پسند ہفتے کی شب بریر کی ایک چراگاہ سے سینکڑوں بکریاں ہانک کر لے گئے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
پاکستان کے شمال میں واقع کیلاش وادی میں اس برادری کے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے, جس کی وجہ گزشتہ 2 روز کے دوران مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے آنے والے مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیلاش برادری کے لوگوں کی مویشیوں کو زبردستی ہانک کر اپنے ساتھ لے جانا بتائی جاتی ہے. یہ علاقہ افغان صوبے نورستان سے ملحق ہے, اور مقامی پولیس کے مطابق ہفتے کو مشتبہ شدت پسند اس برادری کی 2000 سے زائد بیٹ بکریوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے, جبکہ ایک روز قبل 700 کے لگ بھگ جانوروں کو اسی طرح مبینہ طور پر سرحد پار لے جایا گیا تھا. جمعے کو ایسے ہی ایک واقعے میں کیلاش قبیلے کے 2 لوگ شدت پسندوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے مارے بھی گئے تھے. کیلاش ایک غیر مسلم قبیلہ ہے جو سینکڑوں سال سے یہاں آباد ہے. چند ہزار کی آبادی والا یہ قبیلہ اپنے مخصوص لباس اور رسوم و رواج کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے, اور ماضی میں بھی انتہا پسند انہیں غیر مسلم تصور کرتی ہوئے مختلف حملوں میں نشانہ بنا چکے ہیں. مقامی پولیس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حالیہ واقعے کی تصدیق کرتی ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقے میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا ہے, جبکہ فوج نے بھی یہاں اپنی نگرانی کو مزید بڑھا دیا ہے. کیلاش قبیلے کے قبائلی رہنما وزیر زادہ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ حالیہ واقعات کے بعد اس امن پسند قبیلے کے لوگوں میں خاصا خوف و ہراس پایا جاتا ہے.
کیلاش کے ہر گھر میں, ہر گاؤں میں لوگ سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اکثر تو لوگ اپنے گھروں میں بھی رات نہیں گزارتے ہیں, نکل کے کہیں سائٹ پہ جا کے رات گزارتے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کا جو نشانہ ہے وہ کیلاش کمیونٹی ہے, تو کیلاش کے لوگ انتہائی ڈرے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی طور پہ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی بریر اور بمبوریت میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں, اور ان میں بھی صرف کیلاش قبیلے کو نشانہ بنایا گیا. وزیر زادہ کا کہنا تھا کہ شدت پسند زیادہ تر ان علاقوں میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں جو فوج کی چوکیوں سے بہت دور ہے. ان کے بقول حالیہ واقعات کے بعد سیکورٹی فورس نے انہیں مکمل تحفظ کی یقین دانی کروائی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پنجاب میں پولیس کے عہدیداروں نے اتوار کے روز بتایا کہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کے قریب فائرنگ کے دوران عسکریت پسندوں کی 2 تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. اتوار کی صبح ایک مکان میں بند 10 عسکریت پسندوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ ہوئی. پولیس کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ مرنے والے 7 عسکریت پسند اپنے ہی لوگوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے, جبکہ باقی ماندہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے راجہ فاروق حیدر وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اتوار کو مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قانون سازوں نے رائے شمار کرائی۔ راجہ فاروق حیدر کو 49 رکنی ایوان میں 38 ووٹ ملے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور پاکستان تحریک انصاف کے دیوان غلام محی الدین نے 5-5 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان میں خواتین کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم کارکن مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون سازی کے علاوہ حکومت ایسی خواتین کے لیے رہائش گاہیں بھی مہیا کرے جنہیں جان کا خطرہ ہے۔ یہ مطالبہ ہفتے کے روز صوبہ پنجاب میں شادی سے ایک دن پہلے دو بہنوں کے ان کے بھائی کے ہاتھوں قتل کے بعد سامنے آیا۔ سعودی عرب میں مقیم 10,000 سے زائد بھارتی باشندوں کو مالی مشکلات کی وجہ سے خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ بھارتی حکومت نے سعودی عرب میں اپنے مشن کو حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیگر امداد کے ساتھ ساتھ غذائی اشیاء بھی فراہم کرے۔ افغان حکومت نے ان رپورٹوں پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے جن کے مطابق طالبان کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بیجنگ کو ان گروپوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا نہیں کرنا چاہیے جو افغان افراد کے قتل میں ملوث ہیں۔ ادھر نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ افغانستان کے شمالی صوبے فریاب میں شہریوں کے خلاف تشدد کے بارے میں اس کی چھان بین سے پتا چلا ہے کہ اول نائب صدر عبدالرشید دوستم کی وفادار جنبش ملیشیا کے ارکان شہریوں پر جون کے آخر میں کیے گئے حملے کی ذمہ دار ہے۔ چھان بین کا یہ نتیجہ دیہاتیوں کے انٹرویوز پر مبنی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے مبینہ طور پر اس کارروائی کی چھان بین کا حکم دیا ہے اور ملیشیا کے کچھ ارکان کو ان کے مشتبہ رول کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ترکی نے ان عہدیداروں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر وسط جولائی میں کی گئی ناکام بغاوت میں کوئی کردار ادا کیا۔ اب تک تقریباً 1400 فوجی عہدیداروں کو برطرف کر دیا گیا۔ برطرف کیے جانے والوں میں سے ایک صدر رجب طیب اردوان کے اعلی معاون بھی شامل ہیں۔ اردوان کے معاون علی یزیچی 15 جولائی کے بعد 5 روز کے اندر گرفتار کیے جانے والے ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ 50,000 سے زائد ترک ملک گیر سطح پر اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ 18,000 سے زائد زیر حراست ہیں۔ ادھر استنبول کے میئر قادر توباش نے فوج کے ان عہدیداروں کے لیے جنہوں نے 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں حصہ لیا ایک قبرستان پر آویزہ متنازع نام کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ توباش نے بتایا کہ اس سائن پر تحریر غداروں کے لیے قبرستان کے الفاظ ان افراد کے خاندانوں کو ناراض کر سکتے ہیں جو فوجی بغاوت کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عراق کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے شمالی عراق میں تیل کی تنصیبات پر 2 حملے کیے جن میں کم از کم 5 افراد مارے گئے۔ کرکوک صوبے میں دونوں حملے کرد کنٹرول علاقوں کے اندر ہوئے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کرکوک کے شمال مغرب میں تقریباً 15 کلومیٹر کی مسافت پر مسلح افراد نے تیل کی تنصیبات پر حملے کے 4 ملازمین کو ہلاک کیا اور عمارت کے ارد گرد دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا۔ اس ساری افراتفری میں 4 حملہ آوروں میں سے کم از کم 3 ہلاک ہو گئے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ آیا انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑایا یا سیکورٹی فوج نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ادھر ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ICRC نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں لڑائی کی شدت کے باعث آئندہ ہفتوں اور مہینوں کے دوران عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ جنیوا میں ICRC کے صدر دفاتر سے VOA کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
عراق میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پہلے ہی مدد کی ضرورت ہے، ان میں 30 لاکھ وہ لوگ بھی ہیں جو ملک کے اندر ہی بے گھر ہوئے ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ اگر پیش گوئی کے مطابق تشدد میں اضافہ ہوا تو اندرون ملک بے گھر ہونے والوں کی تعداد ڈرامائی طور پر بڑھ سکتی ہے۔ امدادی ادارے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل میں ممکنہ لڑائی سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے دوران حکومت داعش سے موصل دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کی تیاری کرتی رہی ہے۔ مشرق وسطی اور مشرق قریب کے لیے ICRC کے ریجنل ڈائریکٹر رابرٹ مارڈینی نے کہا ہے کہ موصل میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی وجہ سے انسانی ہمدردی کے اداروں کے لیے بڑے چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
The sheer magnitude of the needs could arise as a result require more than just funding. It requires an organization and people that are present on the ground.
اس کے نتیجے میں ضروریات بڑے پیمانے پر ابھر کر سامنے آئیں گی اور ان کے لیے صرف رقوم کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے ایک تنظیم اور ان لوگوں کی ضرورت ہے جو وہاں موجود ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خطرے مول لینے کو تیار ہیں۔ آج پہلے ہی عراقی آبادی کا 1/10 حصہ بے گھر ہو چکا ہے۔ ہر روز سینکڑوں خاندان گھر چھوڑ رہے ہیں اور انہیں پناہ اور مدد کی ضرورت ہے۔ مارڈینی حال ہی میں عراق سے واپس آئے ہیں جہاں انہوں نے خالدیہ کیمپ کا دورہ کیا جہاں فلوجہ سے بے گھر ہونے والے لوگ مقیم ہیں. انہوں نے لوگوں کو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات بیان کرتے ہوئے کہا.
These past months and years, essential goods have dwindled and become expensive in many areas, and livelihood and key infrastructure have been destroyed.
ان گزشتہ مہینوں اور برسوں میں اشیاء ضرورت کی قلت پیدا ہوئی ہے اور بہت سے علاقوں میں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ذرائع معاش اور زیرین ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے. ایک لمبے عرصے سے بچے اسکول نہیں گئے. جن بچوں سے میں خالدیہ کیمپ میں ملا وہ 3 سال سے اسکول نہیں گئے. مارڈینی کہتے ہیں کہ لوگ سیکیورٹی کی صورتحال اور کشیدگی کے باعث آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حالات سے نمٹنے کی ان کی صلاحیت کم ہوئی ہے اور وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملنے والی امداد پر زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں. آئی سی آر سی ابتدا میں 1.7 کروڑ ڈالر کی اپیل کر رہی ہے تاکہ بڑے پیمانے پر کام شروع کر سکے. یہ رقم لڑائی کی وجہ سے پھنس جانے والے لوگوں کو پانی، خوراک، دوائیں اور دیگر ضروری امداد پہنچانے میں صرف کی جائے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ سرکاری افواج کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زیر کنٹرول علاقے کو کھولنے کے بعد حلب کے محسوس شہر میں پھنسے ہوئے درجنوں خاندان بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دوران یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ داعش کے دھڑوں سے نبردازما امریکی قیادت والے اتحاد نے حلب کے کلیدی شہر کے باہر فضائی حملے کیے جہاں شہر کے وسطی علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے شدت پسندوں سے لڑائی جاری ہے. امریکی فوج نے اطلاع دی ہے کہ منبیج کے قریب 11 فضائی حملے ہوئے جن میں داعش کے حربی دستوں اور لڑائی کے محاذوں کو نشانہ بنایا گیا. اتحاد نے یہ بھی خبر دی کہ عراق میں 9 فضائی حملے کیے گئے جن میں داعش کو نشانہ بنایا گیا ہے. موگادیشو میں صومالی پولیس کی ایک عمارت میں حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 7 حملہ آور بھی شامل ہیں. صومالیہ کی داخلہ سلامتی کے وزیر ابدی رزاق عمر محمد نے وائس آف امریکہ کی صومالیہ کی سروس کو بتایا کہ حملے کا ہدف جرائم کی چھان بین کرنے والے ادارے کا صدر دفتر تھا. عمر نے بتایا کہ 2 خودکش حملہ آور اس دفتر کے مرکزی دروازے میں تیزی سے داخل ہوئے. ایک نے خود کو باہر گیٹ پر دھماکے سے اڑا دیا جبکہ دوسرے نے سڑک کے عین وسط میں دھماکہ کیا اور 5 مسلح عسکریت پسندوں نے عمارت میں داخلے کی کوشش کی. 3 کو باہر ہلاک کر دیا گیا جبکہ 2 کو مرکزی دروازے سے گزرنے کے بعد مار دیا گیا. وزیر عمر نے بتایا کہ 10 افراد زخمی ہوئے. الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. پوپ فرانسس نے پولینڈ کے مقام کراکاؤ میں 1000 زائرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی انسانیت پر یقین رکھیں جس میں سرحدوں کو رکاوٹ کے طور پر استعمال نہ کیا جاتا ہو اور جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات کو مسترد کر دے. پوپ نے دنیا بھر سے آنے والے زائرین سے خطاب کیا جو جنوبی پولینڈ میں ان کے 5 روزہ دورے کا آخری خطاب تھا. ان تقریبات کا اہتمام 2016 عالمی یوتھ ڈے کے موقع پر کیا گیا. عراق کی جنگ میں مارے جانے والے ایک امریکی مسلمان فوجی کپتان ہمایوں خان کے والد خضر خان کی طرف سے ڈیموکریٹک قومی کنونشن میں خطاب کے دوران ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر کی گئی تنقید ذرائع ابلاغ میں موضوع بنی ہوئی ہے جبکہ انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی اس کا خوب چرچا ہے. ٹرمپ نے اے بی سی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں خضر خان کی تنقید پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے میں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں, بہت 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 سخت محنت کی ہے اور روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا کیے ہیں. ٹرمپ اپنی انتخاب ابھی مہم کے دوران مسلمانوں کے بارے میں سخت بیان دیتے آئے ہیں اور انہیں پہلے بھی تنقید کا سامنا رہا ہے. امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 1 خاتون ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. اور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ووٹروں نے شہر کی پہلی گورنر خاتون یوریکو کوئیکی کا انتخاب کر لیا ہے جنہوں نے صاف ستھری سیاست کے نئے دور کا وعدہ کیا ہے. اور فلپائن کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ ممکن ہے حکومت ماؤ نواز کی عادت میں باغیوں کے ساتھ فائر بندی کو بحال کر دے. خبریں ختم ہوئیں. کل ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے کہ مہمان تھے لکھنؤ میں اردو، انگریزی اور فارسی کے صاحب طرز شاعر سہیل کاکوروی صاحب. ان کی شاعری کا ایک دلچسپ مجموعہ عام نامہ ہے جس میں 600 سے زیادہ اشعار محض عام کے بارے میں ہیں. سنتے ہیں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباس.
اچھا ایک آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا عام نامہ, تو یہ بڑی مجھے ایک دلچسپ سی بات لگی. تو عام نامہ
بالکل عجیب واقعہ ہے اس کا. تو ایک دن میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک فوٹو پڑی ہوئی ہے, تو اس میں پروفیسر شارد الدولوی بڑے تنقید نگار ہیں وہ اس میں نظر آ رہے تھے. ایک آم ان کے ہاتھ میں تھا, بینر لگا ہوا تھا آم اور غالب. وہ لکھنؤ میں ایک آموں کی دعوت ہوتی ہے ہر موسم میں, जिसका नाम है आमुर गालिब, तो बिल्कुल बेसाख्ता एक शेर हुआ कि पहले लिखते थे आम और गालिब, अब लिखा जाए आम और शारिब। फिर मैंने उसमें पांच छह शेर कहे मक्ते समेत और उसको मैंने मुख्तलिफ अखबारात में भेज दिया। फिर वो तकरीबन हिंदुस्तान में हैदराबाद और कहाँ कहाँ और जहाँ छपे बहुत से लोगों ने उसको देखा। मुझसे यहाँ लखनऊ में शायर हैं बशीर फारूकी साहब, वो मेरे पास आते हैं, मेरे वालिद के शागिर्द भी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको थोड़ा बहाइए। अब वो उसमें ये होने लगा कि फिर शेर बॉक्से चले गए उनके नामों के साथ आम, और उसमें 600 से ऊपर शेर हैं और हर शेर में आम जरूर लफ्ज आम जरूर आया।
और
है
कितने नाम है, कितने आमों के नाम है, किस्में कितनी है?
अब नाम का तो देखिए मैं इस वक्त काउंट नहीं कर पाऊंगा, नाम बहुत हैं।
अच्छा।
उसमें तकरीबन 100 सफे तो ऐसे हैं जिनमें नामों के साथ आम है।
अच्छा।
और उसके बाद फिर उसकी जो गजाई हैसियत है आम की और उसके जो जो चीजें उसको हजम करती हैं और उसके अलावा और बहुत सी चीजें उसमें ऐसी हैं जो मार्केट में उसकी कितनी खपत है, ये सब शेर में कहा गया है। और ये अच्छा मसनवी की वो बहर है
तो सुनाइए ना, कुछ हमें सुनाइए।
कि आम खाता हूँ लेकिन नामे खुदा, मैं मोहम्मद कहूँ एक अदना गदा, आम है नेमते खुदा का जहूर, वास्ता है जिसे मुकम्मल नूर। तो इस तरह से शेर कहते कहते उसके बाद फिर मैं नामों पे आ गया, लोगों के नाम जो लखनऊ के शोरा हैं खुसूसन या अदीब हैं और बाकी मेरे मिलने वाले जो थे उनके नाम आते चले गए। उसके अंदर मैं अभी सुनाता हूँ आपको
जी।
जैसे कि लाए हैं आम मेरे घर फिरोज, ये अमल है बहुत सबक आमोज, अपने हैदर हबीब अलवी पर आम करता है खूब जम के असर, वो मसूदुल हसन है उस्मानी, चाहे वो आम की फरावानी, जो जफर है निहाल का बेटा, आम के बीच ही पला वो बहा।
वाह वाह।
अब एक चश्मे की दुकान है, उसके मालिक हैं असरार साहब, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो उनके लिए शेर है कि आप चश्मे से देखिए असरार, आम पर आ गई है कैसी बहार।
वाह वाह। लेकिन सारे नाम आ रहे हैं लोगों के, आम के नाम कहाँ पर है, कुछ आमों के
आम
नाम भी?
आम के नाम देखिए मैं आपको आम के नाम भी बताता हूँ
जी।
आम भेजे हैं उसने बाइखलास, आम भेजे हैं उसने बाइखलास, कुछ दशहरी थे कुछ थे खासुल खास।
वाह वाह।
और आम का नाम है ये सर्वे सही, फिर तो हम उसके हो गए पाबंद, आम उसने दिया अमीर पसंद, आम होता है एक जरदालू जिसको खाएं बिलाल के खालू।
वाह वाह। ये बिलाल कौन है?
एक मेरे दोस्त है। तो आलू का खातिया सिर्फ खालू ही हो सकता,
चाहे खालू हो ना हो।
हाँ। खुश नारा जो आम होता है खुश वाला ही उसको बोता है।
वाह वाह वाह।
आम खाया है मैंने काला पहाड़, मेरे दिल में ये उग गया है पहाड़।
वाह। तो काला पहाड़ वाकई आम का नाम है?
हाँ जी, काला पहाड़ एक आम होता है। आम खाया है मैंने काला पहाड़, मेरे दिल में ये उग के आया पहाड़।
वाह वाह बहुत खूब।
और आम खाओ तो खाओ बस इल्मा, बरकतों के लिए कलम अब्बास, ये भी नाम है।
अच्छा।
और लोग जाड़ों में खाते हैं अमरूद और गर्मी में आम है जमरूद।
जमरूद भी नाम है
जी। जो है जमरूद रोशन आरा वही है अश्वतराज, ये दोनों नाम है, रोशन आरा भी और अश्वतराज भी। आम खाकर हुआ शहीद नाल।
वाह वाह। तो ये नाम सिर्फ लखनऊ में आमों की या पूरे इंडिया में?
नहीं, लखनऊ के भी हैं ज्यादातर, असल में मलियाबाद में ये किस्में डेवलप की गई और काकोरी और मलियाबाद में।
अच्छा।
तो अब जैसे बाज आम ऐसे है जो बाहर के हैं, जैसे कैंट आम है।
अच्छा।
एक कैट आम है मेक्सिको में होता है, और एक आम कोई हेडन है ये शायद अमेरिका में होता है, जिस पर मैंने कह दिया है कि आम फॉरेन का है, आम फॉरेन का नाम है हेडन, खाए इशरत इसे हमारी बहन।
वाह। मैं भी आपको एक नाम बता दूं, मेरा बड़ा पसंदीदा आम है, उसका नाम है सिंधड़ी, सिंधड़ी आम, और वो इतना मजेदार होता है।
देखिए अभी मैं सिंधड़ी पे शेर ڈھونڈتا ہوں سندھی آم. اے صاحب لیے تھے سندھی آم مجھ سے بگڑے جو میں نے پوچھے دام.
ایک صاحب لیے تھے
آپ کے ذہن میں جو تھا یہ نظم ہو چکا ہے.
بہت خوب.
جب سفیدے سے سجتا ہے بازار کبھی چرسے پہ دیکھیے ہوئے نکھار.
آپ نے تو چھوڑا ہی واقعی کتنی.
جس نے الفانسو نہیں کھایا آم کھانے کا حق ادا نہ کیا.
تو آم کا حق تو آپ نے صحیح معنوں میں ادا کیا. اتنے میں تو یقین نہیں کر سکتی تھی کہ سندھڑی کا نام بھی موجود ہوگا.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
جمال محمد البداوی ایک مفرور ہے جو اکتوبر سن 2000 میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز یو ایس ایس کول پر حملے میں مطلوب ہے. وہ جہاز اس وقت جمہوریہ یمن کی بندرگاہ عدن پر لنگر انداز تھا. یمنی نسل کا البداوی پستہ قد ہے. اس کا قد 5 فٹ 5 انچ, بال کالے اور آنکھیں سیاہی مائل, اور وزن تقریباً 175 پاؤنڈ ہے. اس کی عمر 48 سال ہے اور وہ ابو عبد الرحمن العدنی اور جمال محمد احمد کے نام سے بھی معروف ہے. امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس کول پر اس حملے کے نتیجے میں 17 امریکی ملاح ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے اور دوسری کارروائیوں کی بنا پر البداوی پر قتل, بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کرنے کی سازش کرنے, دہشت گرد گروپس کو ساز و سامان کی فراہمی میں مدد دینے اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. اپریل سن 2003 میں جب وہ فرار ہوا تو اس وقت یمنی حکام نے اسے اپنی حراست میں رکھا ہوا تھا. اگلے سال اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا لیکن وہ فروری سن 2006 میں دوبارہ فرار ہو گیا. ریورس فار جسٹس پروگرام ایسی معلومات کے لیے جن کے نتیجے میں البداوی کی گرفتاری یا اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے. امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والوں کی شناخت کو صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا. اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے کے ریجنل سیکیورٹی آفس اور اس ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر رابطہ کریں یا اس ای میل پر یہ اطلاعات بھیج دیں rfj@state.gov.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
گلزار عالم کا شمار خیبر پختونخوا کے معروف گلوکاروں میں ہوتا ہے. ہماری ساتھی گلرخ نے ان کے ساتھ تفصیلی انٹرویو کیا ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
صبح خیبر پختونخوا میں کئی مشہور گلوکاروں, موسیقاروں اور فنکاروں نے جنم لیا, جن میں ایک مشہور گلوکار گلزار علم بھی ہے. گلزار علم کا شمار خیبر پختونخوا اور پشتو موسیقی کے معروف گلوکاروں میں ہوتا ہے. وہ 15 اکتوبر 1959 کو پشاور میں پیدا ہوئے.
شوق تو مجھے بچپن سے تھا لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے, مطلب ہم کیونکہ مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے تو اجازت نہیں مل رہی تھی, تو میں چھپ کے جو نا وہ ریڈیو سنتا تھا اور والد صاحب میرے خبریں اس پہ سنتے تھے اور میں جب وہ نہیں ہوتا تھا تو میں اس پہ میوزک سنتا ہوتا تھا.
گلزار علم کو شروع سے ہی موسیقی سے لگاؤ رہا. شروع میں ان کو موسیقی اور گلوکاری کے حوالے سے گھریلو مخالفت کا سامنا تھا.
10ویں تک تو یہی سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد کالج میں جب گیا تو ذرا سی آزادی ملی, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو میں ایسے ہی گنگناتا تھا, تو وہاں سے کچھ حوصلہ ملا. پھر جب میں نے بی اے کیا گورنمنٹ کالج پشاور سے تو میں یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا. وہاں پہ اور ذرا سا وہ ماحول اچھا تھا.
اسی دوران گلزار عالم نے پشاور میں ستار شاہ باچا خان کے سالانہ عرس کے موقع پر جانے کی اجازت حاصل کی اور پھر وہاں گائیکی کے بعد ان کو بہت پذیرائی ملی.
ہمارے پشتو کے بہت بڑے کمپوزر رفیق شنواری صاحب وہاں پہ موجود تھے. مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ رفیق صاحب یہاں پہ موجود ہے. تو میں جب وہاں پہ گیا اور میں نے دو گانے وہاں پہ گائے تو میں بڑا خوش ہوا. میں جب نکلنے لگا دربار سے تو انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو. کہا میں نے کہا میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں. تو کہتے صبح آ جاؤ. میں اس کے گھر چلا گیا. وہ گھر بھی ان کا وہ دربار کے پاس ہی تھا. تو میں گیا ان کے گھر. وہاں سے مجھے وہ ٹی وی لے کر گئے پشاور ٹی وی اسٹیشن. تو وہاں پہ میں نے دو غزلیں انہوں نے مجھ سے ریکارڈ کروائیں اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا.
گلزار عالم نے یونیورسٹی کے بعد ایئر فورس میں ملازمت اختیار کی اور 7 سال تک ایئر فورس کی ملازمت سے وابستہ رہے. گلزار عالم کے بقول شنشے غزل مہدی حسن کی آواز سے بہت متاثر تھے.
وہ خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی آواز تھی اور وہ گانا بھی مجھے ابھی تک کی یاد ہے. ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا, زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر. تو یہ گانا میں نے پہلی دفعہ مہدی حسن صاحب کی خان صاحب کی آواز میں سنا تھا. تو آواز مجھے بڑی اچھی لگی اور ظاہر ہے ان کی آواز ماشاءاللہ سر کو جس طرح مہدی صاحب نے نبھایا ہے میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جنہوں نے سر کو اتنے اچھے طریقے سے اور وہ اتنی سر میں گایا ہے. وہ اثر تو ہونا ہی تھا. پشاور سے میں گیا لاہور. پھر لاہور میں ان کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا. پھر ایڈریس میں نے پی ٹی وی سے ایڈریس دیا لاہور پی ٹی وی سے. پھر ان کے گھر پہنچا. ان کے ساتھ میں نے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ 2-3 سال میں ان کے ساتھ رہا. تو شوق مجھے اردو سنگنگ کا تھا لیکن اتفاقاً ایسا ایک واقعہ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ وہاں پہ ایک استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے نثار قادری صاحب ان کا نام تھا اور پشاور ریڈیو میں وہ ملازمت کرتے تھے. طبلہ بہت اچھا بجاتے تھے. طبلے پہ وہ ملازم تھے پاکستان پشاور میں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار تمہاری مادری زبان کون سی ہے. میں نے کہا میری مادری زبان تو پشتو ہے. کہتے میں سنتا رہتا ہوں کہ تم اکثر یہاں پہ آ کے اردو کا غزلیں گاتے ہو. میں نے کہا مجھے شوق ہے اردو کا. تو کہتے یہ صوبہ پختونوں کا ہے, یہاں پہ وہ پشتو بولی جاتی ہے. اگر یہاں پہ کچھ نام کمانا ہے تو پھر آپ وہ پشتو کی طرف دھیان دیں, پشتو گانے سیکھیں وہ سنیں. تو شوق مجھے اردو کا تھا اور اردو میں میں بہت شوق سے گاتا بھی ہوں. فنکشنوں میں بھی گاتا ہوں اور کیسٹیں بھی میری 2-3 کیسٹیں میری اردو میں بھی ریلیز ہو چکی ہیں. یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی. یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. یہ دل
گلزار عالم کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو گلوکاری کی طرف توجہ دینی چاہیے.
اور لپ سنگ کا یہ کہ وہ اگر آدمی کسی وہ گلوکار کو کہے کہ آپ آ کے لائیو گانا گائیں تو وہ نہیں گا سکتے. تو سنگر وہی ہے کہ جو لائیو گا سکے. تو اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے اور یہ لوگ سیکھیں. آواز اچھی ہو تو ظاہر ہے وہ آگے آئیں گے. اور اگر اسی طرح لپ سنگ پر وہ گزارا کرتے رہیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے تو ہو جائے گا لیکن مستقل نہیں ہوگا. وہ
سوکڑ ماتا بدن کا تار دادی سوکڑ مڑیسر گی امر کا تار دادی سوکڑ ماتا بدن کا تار دادی سوکڑ
مان جانا مختص پور سنوتا گل نا پسر لیا
پچھلی عید پر ریلیز ہونے والا البم بدلون کے حوالے سے گلزار عالم کا کہنا تھا.
ایک البم میری ابھی آئی ہوئی ہے بدلون کے نام سے. اس میں غزلیں ہیں ساری. تو ابھی وہ مارکیٹ میں ہے. پچھلے عید پر ریلیز ہوئی تھی البم سی ڈی البم. اور اس میں ابھی میں نے 6 گانے اس کی ویڈیو کیے ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے دیکھیں گے انشاءاللہ. میں صبح بندی کر رہا ہوں کہ کچھ کروں.
راواخلی بیا د انقلاب سن شانو نالے ونو ظلمو تخورا انقلاب واڑی دو ساده انقلاب تا
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز نے میرے ساتھ پروڈیوسر تنگول روح اور انجینئر جو گئے. بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی ایک اور نیوز شو میں. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں ارسلان. تو بہجت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.